اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خود مہینوں کی تعداد 12 مقرر کروائی، اور پھر آگے فرمایا مینا اور پراٹن کرو، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت بہتر والے ہیں، بہت بہتر والے ہیں. یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی پہلے عرب ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور انہیں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے، قتال کرنا حرام سمجھتے تھے، لڑائی حرام سمجھتے تھے. محرم حرام بھی ہے، اور باقی جو 3 مہینے ہیں وہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور رجب، اور سب سے پہلے محرم، کیونکہ یہ سب سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال. اور محرم کے معنی بہت زیادہ عزت والے کے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں آتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی سبزہ نہیں، گھاس وغیرہ سبزہ یہاں پر نہیں ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے قریب، یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کے قریب. تو یہ محرم کے معنی عزت والا. تو یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا، عزت والے مہینے قرار دیا. اور عزت والا مہینہ ہے کیوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں جو ان کی مشہور کتاب ہے دنیا. تو فرماتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے محرم کے ہی مہینے میں فرمائی، کائنات کو شروع کیا، زمین آسمان بنانے شروع فرمائے محرم کے مہینے میں. اور پھر ایک روایت سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بھی محرم کے ہی مہینے میں آئی، اور وہ 10 محرم اور جمعے کا دن. تو یہ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو گویا کہ محرم کائنات کی ابتدا اور انتہا کا مہینہ ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا. تو آپ نے، اور تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے سے ہی رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے کے روزے جو فرض ہوئے ہیں اس سے پہلے صرف ایک روزہ آ. دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں نماز سے منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو کہیں اور سے پڑھ کے آئیے، یہاں آ کے نہ پڑھیں. یہ دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، ایک آدمی کی وجہ سے سب کا نقصان ہوتا ہے، چند آدمی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سب کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور بات کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی قریب نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بات کرے گرو سے، یہ بھی جائز نہیں. مسئلہ یہی ہے، حضرت محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران وہ حاضر ہوئے، حضور نے حکم فرمایا 2 رکعت پڑھو. جب تک وہ 2 رکعت پڑھتے رہے، فارغ نہ ہو گئے، حضور نے اپنا خطبہ روک دیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تب آپ نے خطبہ شروع فرمایا. بات واضح ہو گئی الحمدللہ، حدیث شریف ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی عاشورے کے دن، اسی عاشورے کے دن میں قبول فرمایا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ توبہ ان کی قرآن میں مذکور ہے. یہ 10 محرم ہی کے دن، عاشورے کے دن اس کو قبول کیا گیا. علیہ الصلوۃ والسلام واذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. اے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کیجیے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا. اس کی دو تفسیریں ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے قرب کا بلند مقام عطا فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کو. بہرحال یہ بھی 10 محرم کو ہی واقعہ پیش آیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اسی دن فرمایا, نبوت بھی اسی دن عطا فرمائی, اور پھر جو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کے دن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر آ کر رکی اور طوفان سے ان کی امت کو نجات ملی, وہ یہی دن تھا 10 محرم. حضرت ایوب علیہ السلام والسلام, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ان کے جسم پر آبلے نکل آئے, کیڑے پڑ گئے, یہاں تک کہ آبادی سے باہر رہنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو یہ دعا ہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے مرض نے آ گھیرا ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں, تو یہ دعا بھی حضرت یونس حضرت ایوب علیہ السلام کی اسی دن قبول ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, ایسی سلطنت ایسا ملک مجھے عطا فرمائیے کہ کسی کو نہ ملاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن عطا فرمایا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی دن ملی, حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بھی اسی دن ملی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی یہی دن تھا, حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم, مچھلی کے پیٹ سے ہم نے انہیں باہر خشکی پر لا کے پھینکا, ہمارے عمر سے ایسا ہوا, وہ بھی 10 محرم سے ہی نہیں تھا, درا حالے کہ وہ بیمار تھے, وهو سقیم. تو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی حضرت یونس علیہ السلام کو وہ بھی یہی دن تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, تو یہ وہ بھی یہی دن تھا 10 محرم کا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کو ہر سال جو نیا غلاف پہنایا کرتے تھے وہ بھی 10 محرم کا ہی دن ہوتا, 10 محرم ہی کے دن اس بات کا اہتمام کرتے تھے, مشرکین کے نزدیک بھی یہ دن بہت محترم تھا. اس لیے یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ آج کا دن اور بہت زیادہ محترم اور عزت والا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ, 10 محرم کا روزہ, یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی اس کی برکت سے آج کے دن جو روزہ رکھ لے تو پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ وہ عام دنوں کے 30 دن کے برابر, 30 دن کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کا محرم الحرام میں ایک روزہ رکھنا عام دنوں کے 30 روزوں کے برابر ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے محترم روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. تو اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا
یہ بھی بہت بہت فضیلت کی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نفلی روزوں میں اتنا اہتمام کسی دن کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام دیکھا. اس لیے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا تو 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تو 11 کا ساتھ ملا لیا جائے یا 9 کا ساتھ ملایا جائے, 9 یا 10 یا 10 یا 11, صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مناسب نہیں, صحیح نہیں, منع فرمایا گیا ہے. اور پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن واقع ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو اس امت کو پیش آیا اسی 10 محرم کے دن. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلیہ ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا خواب ہے؟ تو اس پر جواب دیا کہ بہت بھاری خواب ہے. آپ نے فرمایا ہے کیا بتاؤ؟ تو عرض کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کو کاٹا گیا اور پھر میری گود میں ڈال دیا گیا. اب یہ خواب ہے, دیکھیے ایک صاحب نے حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے, بغیر داڑھی کے دیکھا تو وہ بہت گھبرائے, اپنے قریبی دوست سے ذکر کر دیا لیکن گھبرا بہت رہے تھے کہ اچھا خواب نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے ان کی, داڑھی کا نہ ہونا یہ تو بظاہر بری علامت ہے. تو کسی نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب سے جا کے یہ خواب عرض کر دیا کہ حضرت انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ گھبرا بھی رہے بتانے سے. فرمایا یہ خواب تو بہت اچھا خواب, برا کہاں ہے, تو بہت اچھا خواب ہے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت کی داڑھی نہیں ہوگی. یدخلوا اہل الجنت الجنت جردم مردم مکحلین, داڑھی نہیں ہوگی اہل جنت کی, خواب داڑھی نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھیں ہوں گی. تو یہ تو ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے, اچھا خواب ہے. اسی طرح یہ بھی گھبرا رہی تھی, بہت بھاری خواب ہے, برا خواب ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے؟ تو یہی بتایا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے, اور خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش تم کرو گی, وہ تمہاری گود میں رہے گا. لیجئے یہ, اور بعد میں ایسے ہی ہوا. اور یہی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری پرورش میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ میں ان کو لے کر حاضر ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی گود میں بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو آپ رو رہے ہیں. پوچھا اشیاء کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبریل امین ابھی میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے اور ان کی قبر کی مٹی بھی لے کر آئے جو سرخ تھی, سرخ. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے دوران دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیلتے ہوئے آ گئے. آپ خطبے سے ممبر سے نیچے اترے اور ان کو گود میں اٹھا کر پیار فرمایا. اور ایک مرتبہ آپ کی کمر پر سوار ہو گئے سجدے کے دوران, تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ میرے نوازے کو تکلیف نہ ہو. اہل بیت کا تذکرہ, اہل بیت سے عقیدت ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. یہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. وہ رو رہی تھی اور دس محرم کا دن تھا, دس محرم تاریخ دس محرم تھی سرور عالم. تو انہوں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا تھا سوتے ہوئے, تو آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں مٹی لگی ہوئی تھی, مٹی سے اٹی ہوئی داڑھی تھی, مٹی سے اٹے ہوئے بال تھے سر مبارک کے, اور غم زدہ اور افسردہ نظر آئے. مشکات کی روایت ہے بھائی. فرمایا کہ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے خواب میں عرض کیا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی, کیوں اتنا غمگین ہے, اور آپ کی داڑھی اور سر مبارک کیوں خواب تعلق ہے؟ فرمایا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, میں اس وقت وہیں سے آ رہا ہوں, میں وہیں تھا ابھی. اس لیے بھائی اہل محبت اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اہل محبت سے محبت ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ دونوں حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ جو میرا بیٹا فرمایا ہے یہ محبت سے فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے. اللہ آپ بھی انہیں محبوب بنا لیجئے, آپ بھی انہیں محبوب رکھ لیجئے, اور جو ان سے محبت رکھے آپ بھی اس سے محبت فرمائیے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور اس روایت سے تائید بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام فضل کی گود میں رکھا گیا جو خواب تھا. تو وہی اس روایت میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, اور جس نے حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور وہ روایت تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے, خطبوں کے دوران خطیب حضرات پڑھتے ہیں والحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنت میں داخل, جتنے بھی نوجوان جنت میں جائیں گے, اور سب جوان ہی جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ سب جوان ہی, جو بوڑھا بھی مرا ہو بھی جوان ہو کے جائے گا. فرمایا سیدا شباب آل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے یہ دونوں نواز. تو یہ اہل محبت اہل بیت کی محبت یہ بہت ضروری ہے, ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اور ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کبھی کبھار, ضروری ہے لوگوں کو پتہ تو چلے. اس لیے یہ سانحہ بھی یہ دس محرم کے دن پیش آیا, مصلحت کی خاطر حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں فرمائی, کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لائے, جان دے دی سر داد نہ داد دست در دست یزید, جو جس کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے فرماتے ہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید, سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. تو اس سے یہی سبق ملتا ہے, آج تو ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر وہ اگر خلاف شریعت کوئی بات کہیں تو ہم اس پر عمل کر لیں, برادری خلاف شریعت کوئی بات کہے چلانا چاہے ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں, دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یہاں تو جان دے کر بھی مصلحت کو اختیار نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ واقعات ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہیے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں خوارج نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ علی تمہارے بعد تمہارے دشمن بھی پیدا ہوں گے. تو وہ خوارج تھے جو یہ روایات آتی ہیں کہ سر کے گنجے ہوں گے, اور یہ خوارج کے بارے میں روایات ہیں جو حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے نعوذ باللہ, یہاں تک کہ ان کے خطبوں کے اندر یہ کہتے تھے سود اللہ وجہہ, نعوذ باللہ کہ حضرت علی کا منہ کالا ہو جائے, یہ تک الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. تو اہل سنت والجماعت کے اس وقت کے علماء اور فقہاء نے فوراً اس کے جواب میں اور اس کے رد میں کرم اللہ وجہہ کہنا شروع کیا کہ اللہ ان کے چہرے کو منور فرمائے, کرم اللہ وجہہ اللہ ان کے چہرے پہ بزرگی ڈال دے, اللہ ان کے چہرے کو منور فرمائے. یہ رد تھا خوارج کا جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا اور آج تک خطبوں میں یہ چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں ہم سب کو مانتے ہیں بھائی, ہم کس کا انکار ہے ہمیں کسی کا, اور یہ سب ہمارے ہی ہیں, ان کی عقیدت ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا تو اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں ایمان کے کس درجے میں ہے وہ, اور پتہ نہیں ایمان پہ ہے بھی یا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دن کی اللہ تعالی ہمیں قدرداری کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ یہ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ یہ چار مہینے عزت والے ہیں, منہا اربعۃ الحرم, چار مہینے عزت والے ہیں. ان بارہ مہینوں میں تمام مہینوں کو اللہ نے بنایا, بارہ مہینے اللہ نے بنائے, ان میں سے بھی جو چار مہینے ہیں وہ بہت زیادہ عزت والے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم, دیکھو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اور ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا. یہ جو شخص بھی گناہ کرے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, کیونکہ گناہ کا انجام پھر آ کر جہنم ہے, اور جہنم میں جلنا ہوگا اگر توبہ نہ کی. تو یہ ظلم ہی تو ہوا, اپنے اوپر ظلم ہوا گناہ کرنا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے کسی محترم دن میں نیکی کرنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, لیلۃ القدر میں عبادت کرنا زیادہ ثواب ہے بنسبت اور دنوں کے عبادت کے, اسی طرح ایسی راتوں میں یا ایسے دنوں میں عید کے دن گناہ کرنا یا لیلۃ القدر میں گناہ کرنا یہ گناہ بھی زیادہ قبیح ہے, اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چار مہینوں کو حرمت والا عزت والا فرمایا, تو آگے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو ان مہینوں میں خاص طور پہ گناہ سے بچنا, ان میں گناہ نہ کرنا, ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. اس لیے آج کے دن کی قدر بھی یہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا جائے, ورنہ گناہ کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے, گناہ کا جو گناہ کے اوپر جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں, حرمت کے دنوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے یا فجر کے لیے بیدار ہوتے تھے تو ایک بہت بڑا عمل فرمایا کرتے تھے, اس عمل کی ہم سب کو ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں یعنی ہاتھ مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے, اہتمام کے ساتھ ملا کرتے تھے, ذرا قدرے قوت کے ساتھ, قدرے قوت لگا کر دونوں ہاتھوں کو ملا کرتے تھے. بس فجر کے لیے, آج کل ویسی سردیاں نیند زیادہ آتی ہے, اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے, ایک شاعر نے یہاں تک کہا. تو اس سنت کی آج ہم سب کو ضرورت ہے، ہم ہر ایک سنت کے محتاج ہیں، اور وہ سنت جو فرض کی تکمیل کرانے والی ہو اس کی اہمیت تو اور زیادہ ہے. لہذا جیسے ہی ہم بیدار ہوں الارم لگا لیجیے، گھڑی آج کل گھڑیاں آتی ہیں الارم والی، آپ الارم لگائیے، الارم سے آپ بیدار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. بیدار ہوتے ہی دوسرا عمل یہ کریں کہ اپنے چہرے پر خوب قوت سے ہاتھ پھیر لیجیے، اس سے نیند کا اثر چلا جاتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. دوسرا انعام یہ ملے گا، نیند کا اثر چلا جائے گا اور فجر کے لیے اٹھنے کی قوت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیجئے بیدار ہونے کی، اور پھر فجر کی تیاری میں لگ جائیے. تو یہ بہت عظیم سنت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک صاحبہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے. اور مسجد کے ہمارے نمازی تھے محمود صاحب، یہاں مسجد کے نمازی تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آخرت کی جتنی منازل ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے.
اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت کرنا دی، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت کرنا دی، اے اللہ یہ محمود صاحب جن کا انتقال ہو گیا مسجد کے نمازی تھے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کرنا دی، قبر کی حشر کی جتنی منازل ہیں اے اللہ انتہائی آسان کرنا دیجیے، اے اللہ ان کے لوائے جن کو صبر ذلیل نصیب کرنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو قبر کی حشر کی آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے، ان جنازوں سے اور ان میتوں سے اے اللہ ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اپنے احکامات کی پابندی نصیب فرما دیجیے، شریعت کی اتباع نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے، اے اللہ جو رشوت لیتے ہیں ان کو رشوت سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو شراب پیتے ہیں ان کو شراب سے توبہ نصیب فرما دیجیے، جو والدین کے نافرمان ہیں اے اللہ ان کو والدین کا اطاعت گزار بنا دیجیے، اے اللہ جو بیویوں کو ستاتے ہیں ان کی پٹائی لگاتے ہیں، اے اللہ اپنی بیویوں کی محبت رحم دلی ان کے دلوں میں نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.